رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کے اندر ایمان لانے کا شوق آیا تو اس وقت جو چیز ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ کیا تھی؟ کہ ہم نے تو بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ایمان لا کر ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو انہیں تسلی دلائی گئی کہ ہاں، ایمان لانے کے بعد تم اس طرح ہو جاؤ گے گویا تم نے نئے سرے سے جنم لیا۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد بھی گناہ کیے ہوں، جیسے بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اسی طرح بعض دوسری روایات میں اور لوگوں کے گناہوں کا ذکر ملتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد بھی، یا پیدائشی طور پر مسلمان ہونے کے بعد، جیسے ہم لوگوں کا حال ہے، لا علمی اور جہالت کے زمانے میں بعض اوقات کبیرہ گناہ بھی ہوئے، اور ابھی تک کون سے باز آئے ہیں؟ جھوٹ، غیبت، چغلی عام طور پر معمول ہوتا ہے ہم لوگوں کا۔ ایسے میں جب بھی انسان کے اندر انسانیت جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جذبہ گہرا ہوتا ہے، تو پہلا خیال اپنے آپ کا آتا ہے، سب سے پہلے اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ حقیقی تقویٰ، حقیقی ایمان، اور حقیقی معنوں میں خدا ترسی ہے ہی یہ کہ انسان کو اپنے عیب اور اپنے گناہ نظر آنے لگ جائیں۔ جب تک انسان تقویٰ میں سنجیدہ نہیں ہوتا، اسے دوسروں کے عیب اور غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں، اور جب وہ سنجیدہ ہونے لگتا ہے، واقعی خدا ترس ہونے لگتا ہے، تو اس کو اپنی غلطیاں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں۔ یعنی یہ بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دوسروں کے عیب چنتے پھرتے ہیں یا جن کو دوسروں کے اندر غلطیاں نظر آ رہی ہیں، یہ حکم اور یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنی غلطیاں بہت بڑی نظر آتی ہیں۔ مومن اور منافق کا فرق یہی ہے نا، مومن اپنی چھوٹی سی غلطی کو اور چھوٹے سے گناہ کو بھی بہت بڑا جانتا ہے، اور منافق بڑے بڑے گناہوں کو بھی بہت ہلکا سمجھتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک پیغام مسرت دے رہے ہیں کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، پھر انہیں اپنی زیادتی کا احساس ہوا، اپنے گناہ نظر آنے لگے، اپنی غلطیوں پہ ندامت ہونے لگی، شرمندگی ہونے لگی، اور وہ شرمندگی اس حد تک بڑھنے لگی کہ مایوسی تک پہنچنے لگے کہ ہم تو اتنے خراب ہیں، اتنے گندے ہیں، اتنے گناہگار ہیں کہ ہم تو معافی کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو تسلی دی گئی، نہیں، تمہارا یہ احساس ندامت اور یہ شرمندگی ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اعتراف گناہ جو ہے وہ کتنا پسندیدہ ہے، اور گناہ پہ اڑ جانا اور اس کی حجتیں اور تاویلیں پیش کرنا اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرنا، نہ اس کے لیے کوئی شوق رکھنا، یہی چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ لہذا یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے گناہ کیے یا شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، وہ بہت غفور الرحیم ہے، جو گناہوں کا اعتراف کرے گا، اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر طرح کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پھر اس آیت کو ایک اور کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں جتنا بھی شرک ہے، اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب میں ایک بڑا سبب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا نہیں سنتا، وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، وہ ہماری طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا، تو یہ مایوسی ان کے اندر پھر سہاروں کی تلاش کی امنگ پیدا کر دیتی، کہ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے سہارے تلاش کیے جائیں، اور اس طرح لوگوں نے پھر اپنے خیال سے اور اپنی سوچ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے مقرب یا اللہ کے کچھ رشتے تلاش کیے۔ مثلاً فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا گیا، کہ بیٹیاں ہر ایک کو بہت پسند ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کی بات تو باپ رد نہیں کرتے، اس لیے ان کے سہارے اپنی بخشش کرائی جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، بیٹا بہت عزیز ہوتا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دو اور ان کے سہارے بخشش کرواؤ، کیونکہ آپ نے کرسچینٹی میں پڑھا ہوگا کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھے ہیں تو ان کے سولی پر چڑھنے کی وجہ سے ان کی سیکریفائس یا ان کی قربانی کی وجہ سے باقی لوگوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر وہ ان پر ایمان لے آئیں. لیکن مسلمانوں کے ہاں کیا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس کو کسی بندے کو معاف کرنے کے لیے اپنے کسی عزیز پیارے کی قربانی نہیں چاہیے. تو بہرحال یہاں پر شرک کا کلہ کما کیا گیا ہے کہ کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ آؤ اس کے پاس, اس سارے گناہ معاف کر سکتا ہے, کچھ بھی جو کیا ہو تم نے سب کچھ معاف ہو سکتا ہے, صرف اعتراف کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دوسروں کے سہارے مت پکڑو, براہ راست اسی سے بخشش طلب کرو, وہ بہت غفور الرحیم ہے, اس کی طرف متوجہ ہو. اور تمہیں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں رکھتا. ہر وہ شخص براہ راست اپنے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے, پہنچ سکتا ہے, جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ شفاعت کا عقیدہ بھی تو یہیں سے جنم لیتا نا, یعنی خود کام کرنے کی بجائے شفاعت کے سہارے بخشش کا جو خیال ہے اس کی بھی یہاں تردید ہوتی. کس طرح؟ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے مشرکین کے ہاں اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دیویوں اور دیوتاؤں کی ضرورت تھی, جس طرح سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں, ہم ان کا سہارا اس لیے لیتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں. اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ نہیں, کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں, خدا و اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, معافی مانگ لو, وہ سب کچھ معاف کر دے گا. مسلمانوں کے ہاں عام طور پر دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور تو نہیں, لیکن ان کا بدل تلاش کر لیا انہوں نے کہ کچھ نیک بزرگوں کا سہارا پکڑ لیا جائے اور ان کے سہارے جنت میں پہنچا جائے, ان کا دامن تھام لیا جائے, ان کا کپڑا پکڑ لیا جائے اور ان کے ذریعے جنت میں پہنچ جائے. دین میں اس بات کا کوئی تصور نہیں, ہر شخص کو خود عمل کرنا ہے. کسی کے عمل کی بنیاد پر آپ جنت میں نہیں پہنچ سکتے, ہر ایک کا عمل اس کے اپنے لیے ہے. لیس للانسان الا ما سعى. اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سی احادیث بھی شاید کی تائید کرتی ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ کی تدبیر سے نڈر رہنا, اللہ کی رحمت سے آس توڑ بیٹھنا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے, اور اگر گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ سیاہی پھیلتی ہے یہاں تک کہ وہ سیاہی سارے دل کو گھیر لیتی ہے. اس کا بیان آیت کریمہ کلا بل رانا علی قلوبہم میں ہے, یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم, جب تو بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اتنی ہی مقدار میں بخشش سے نواز دوں گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس آیت کی بدولت جی بھر کے گناہ کرنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا شروع کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تو رحمت نہیں آئے گی. یہ تو ان لوگوں کے لیے کہ جو بھول چوک کر یا انسان ہونے کے ناطے خطا کر بیٹھتے ہیں پھر پلٹتے ہیں, معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں. اب اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دو. یعنی معافی مانگ کر پھر گناہوں کی طرف نہیں پلٹو. ہم کیا اس آیت کا مطلب لیتے ہیں کہ ایک دفعہ معافی کرا کے صاف ستھرے ہو کے پھر نئے سرے سے گناہ شروع کر دو, کیونکہ پچھلے معاف ہو گئے اگلے بھی ہو جائیں گے, اس لیے جو جی چاہے کرو. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کے غفور الرحیم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر جو جی چاہے کرو, بلکہ کیا کرو, وہ انیبو الی ربکم, اپنے رب کی طرف پلٹو, وہ اسلموا لہ, اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ, اپنا آپ اس کے حوالے کر دو. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. اور کیا کرو, واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, پیروی کرو, یعنی پچھلے گناہ معاف کرا کے توبہ استغفار کر کے اب اچھی زندگی کا آغاز کرو. اور توبہ پر انسان کیسے قائم رہ سکتا ہے, جب نمبر ایک اپنے رب کی طرف رجوع کرے, نمبر دو اپنے رب کا تابعدار رہے, نمبر تین اس کی کتاب کی پیروی کرے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, تو پھر انسان توبہ پر قائم بھی رہ سکتا ہے, ورنہ تو توبہ کرے گا اور توڑ دے گا, توبہ کرے گا اور پھر پلٹ آئے گا. یعنی اپنے آپ کو سنبھالنے کے نسخے بھی بتائے گئے پھر. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون, اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو, کہ پھر معافی کا موقع بھی نہ ملے. یعنی ایک دفعہ گناہوں سے معافی مانگ کے نیکی کی طرف چل پڑو, پھر اس سہارے پر دوبارہ گناہ والی زندگی مت شروع کرو کہ اچھا پھر معافی مانگ لیں گے. نہیں, تمہیں کیا پتا کہ دوبارہ معافی مانگنے کا موقع نہ ملے, اچانک ہی کوئی ایسا حادثہ خدا نہ خواستہ پیش آ جائے کہ معافی مانگنے کی مہلت ہی نہ رہے. بختتن, اور انسان ہر وقت حادثوں کی زد میں ہے, کچھ معلوم نہیں کس وقت کیا پیش آ جائے. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتا بھی نہ چلے, اور پھر تم مجرم کی حیثیت سے پکڑے ہوئے اپنے رب تک پہنچو. اس وقت کہیں یہ نہ کہو, ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہے افسوس مجھ پر جو بھی میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی, کاش میں یہ کمی نہ کرتا, میں اللہ کا حق دے کر آتا, میں اپنی پوری کوشش اس راہ میں لگا کر آتا. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا, یعنی جو دین کی طرف جا رہے تھے اور جو دین پر عمل کر رہے تھے ان کا مذاق کرتا تھا. یعنی کتنی ریلیونٹ آیا تھا نا, جو یوں لگتا ہے ہمارے معاشرے کی تصویر کشی کر دی گئی ہے اس میں, کہ اگر کوئی شخص گناہ کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتے, اگر کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے تو پلٹنے نہیں دیتے, کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص گناہ کی زندگی چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے ان احکامات پہ عمل کرتا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو لوگ چھوڑتے ہی نہیں, کہتے اپنا ماضی تو دیکھو, اب تک کیا کرتے رہے ہو اور اب تمہیں نیک بننے کا شوق چڑھایا ہے. یعنی جو لوگ خود عمل نہیں کرتے کسی کو بھی نہیں کرنے دیتے, تو پھر قیامت کے دن جا کر ایسے لوگ افسوس کریں گے کہ کاش میں یہ مذاق نہ اڑاتا, نہ دین کا اور نہ دین والوں کا. یا قیامت کے دن پھر تم کو یا موت کے بعد تم کو یہ حسرتیں نہ ہو کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا, یا یہ حسرتیں نہ ہو عذاب دیکھ کر کہ کاش ایک دفعہ واپس پلٹنا ہوتا تو میں بھی محسنین میں سے ہو جاتا. لیکن تمہارا حال تو کیا تھا کہ میری آیات آئی تھی, تم نے ان کو چھٹلایا اور تکبر کیا اور تم کافروں میں سے تھے. اس لیے وہاں پر پھر اصل حقیقت کھل جائے گی, لوگوں کی سیاہ چہروں والے سامنے آ جائیں گے, اور یہ گناہوں کی سیاہی ہوگی جو دل کے اندر تھی وہ باہر آ جائے گی. یعنی توبہ نہ کرنے اور گناہوں پر اڑے رہنے کا اصل سبب تکبر ہوگا, جس کا برا انجام وہ دیکھیں گے.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
کسی نے لکھا ہے نہ جہاں میں کہیں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ اتھارٹی اس کے سوا کسی اور کے پاس ہے نہیں. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ انسان سچے ارادے سچی نیت سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کروں گا آئندہ, اور اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے کہ کس نیت سے کر رہا ہے نا, یہ کیا کہہ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کمزور انسان ہے, اور پھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر توبہ کرتے ہوئے ہی ڈاواں ڈول ہیں اور اس وقت بھی پورا عہد نہیں ہو رہا اور پوری طرح کمٹمنٹ نہیں ہو رہی کہ نہیں وہ میں کرنا تو چاہتا ہوں بس آپ یہ معاف کر دیں, تو ان دو رویوں میں بہت فرق ہے. ایک دفعہ نکلے تو اس سے ہم کیوں اس شک میں مبتلا ہے کہ ضروری ہم پڑ جائیں گے, اللہ کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچ جائیں گے, آخر وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت و ہمت وہ ماحول اور وہ سب کچھ عطا کرے کہ جس سے ہم پھر بچ جائیں. اسرفوں کا لفظ بہت ریلیونٹ ہے کہ اس میں گناہوں کی کثرت اور اس میں بہت زیادتی کا معنی ہے. اسراف کہتے ہیں نا حد سے بڑھنا, یعنی اتنے گناہ کہ حد سے بڑھ گئے گناہوں میں, ساری حدیں توڑ گئے, اس کے بعد بھی معافی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اچھی زندگی کی طرف اس لیے بھی نہیں پلٹتے, اتنی خراب زندگی گزاری, اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ہم معاف کیے جانے کے لائق نہیں. تو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں, اصل اہمیت ہے اس پلٹنے والے دل کی جو پورے اخلاص کے ساتھ پلٹتا ہے. حدیث میں آتا نا التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. پھر جو عبادات ہیں, حج ہے, نماز ہے, صدقہ خیرات ہے, ہر نیکی پچھلے گناہ کو مٹاتی بھی ہے. معلوم ہے آپ کو یہ بات, ان الحسنات یذہبن السیئات, جب آپ صفائی کرتے ہیں تو ساری ڈسٹ اور ساری میل گندگی سب نکل جاتی ہے نا. تو اسی لیے تو آپ کو ساتھ ہی نسخہ بتا دیا گیا کہ توبہ پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر انیبو اور اسلمو اور اتبعو کا طریقہ اختیار کرو. کسی نے اور شعر بھیجا ہے, تو رحیم ہے تو کریم ہے میری لغزشوں پہ نظر نہ کر, تیری خو عطا میری خو خطا, نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم. کتنا خوبصورت شعر ہے, یعنی تو دینے والا ہے بخشنے والا ہے اور میں تو ہوں ہی خطا کار، تیری رحمت بھی بہت زیادہ اور میری خطائیں بھی بہت زیادہ ہیں.
آپ کو معلوم ہے کہ الہدا کی طرف سے لیڈیز جیل اور جینٹس جیل میں کام ہو رہا ہے، اور جو بچہ جیل ہے اس میں بھی. تو جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر رزلٹ بھی نظر آنے لگتا ہے. اسی طرح کراچی لیڈیز جیل میں بہت سی لیڈیز ایسی ہیں جنہوں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، بہت سنگین گناہ کیے ہیں، ماں باپ کا مرڈر تک کیا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے جب وہ قرآن پڑھتی ہیں، توبہ کرتی ہیں، معافی مانگتی ہیں، تو اتنی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہوں گے. کس طرح ان کے اندر چینج آ رہا ہے اور کس طرح ان کے دل بدل رہے ہیں. وہ خود کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں چلتا کہ ہماری ریلیز کیسے ہو رہی ہے، صرف ان دعاؤں کا اثر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، انسان کو معاف نہیں کرتا. ایک دفعہ توبہ کر لی جائے تو کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہترین مثال ہے اس کی جیل میں. اگر آپ کبھی وزٹ کریں، آپ ان سے خود پوچھیں اور دیکھیں آپ کیا ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں، چہرے بدل گئے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا انداز ہی بدل گیا ہے، اتنا ہائی آئی کیو ہے ان کا، اتنی برائٹ لڑکیاں ہیں وہ جنہوں نے اتنے سنگین جرم کیے ہیں. اپروچ ہی غلط ہو گئی تھی ان کی، لیکن معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے.
اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی ہوپ پیدا ہوتی ہے نا. انسان تو انسان ہے، کمزور ہے، غلطی ہونا، چھوٹی ہونا یا بڑی ہونا، انسان کی کمزوری کی وجہ سے ہے نا. اور جب انسان اعتراف کر لیتا ہے کہ اللہ میں کمزور انسان ہوں، مجھ سے ایسا ہو گیا، اب تیرے سوا کون معاف کر سکتا ہے، اور جب اس کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور معافی مل سکتی ہے، معافی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب انسان یہ چاہتا بھی ہو سچے دل سے کہ میں ایک اچھی زندگی کا آغاز کروں، تو پھر اس امید کے ساتھ دلوں کا حال کتنا بدلتا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے یقین ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور مجھے قطعاً پرواہ نہیں، بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو. کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو زندہ انسان بھی مردہ کے برابر ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، شدید وسوسہ، کہ تم نہیں قائم رہ سکتے توبہ پر، کوئی ضرورت نہیں توبہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں پلٹنے کی. اور آپ دیکھیں کہ ہم توبہ کیا اپنے بھروسے پہ کریں گے، اپنے پہ بھروسہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، کیسے خود پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ، اور کیسے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آئندہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کریں گے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں پار لگاتی ہے اور پھر نیکی کی توفیق دیتی ہے، کیونکہ دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جدھر کو چاہے موڑ دے. تو ہم جب توبہ کرتے ہیں تو اس وقت مایوس ہونے اور شیطان کے وسوسے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اس سے دعا مانگتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، اس پہ توکل کرتے ہوئے کہ اللہ تو مجھے قائم رکھ، تو رکھ سکتا ہے، اور پھر وہ رکھتا ہے. وہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے حق میں تو جو قصور ہم نے کیے ان پہ تو پھر امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو وہ ہماری زندگی میں رہے بھی نہیں. بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ کہیں ان کا کوئی واسطہ رشتہ تھا، یا وہ فوت ہو گئے یا ہم سے جدا ہو گئے، اب وہ بڑی ندامت آتی ہے کہ ان گناہوں کی معافی کیسے ہوگی، یا ان لوگوں پہ جو ہماری طرف سے زیادتی ہوئی یا ظلم ہوا اس کا کیا بنے گا، تو اس کا کیا کیا جائے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے کثرت سے بخشش کی دعا کرنا اس گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے. اگر کسی کا حق مارا ہے، مالی مثلا، کسی کا مال کھایا یا کچھ چرایا یا کچھ بھی، تو اتنی قیمت کا کم از کم مال ان کی طرف سے صدقہ کر دینا ان کے نام پہ، کہ اللہ اس کا ثواب انہی کو پہنچا دے. یا اسی طرح ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اگر وہ کہیں بھی اویلیبل ہوں. مثلا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی اور وہ فوت ہو چکی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو وہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. تو مثلا ماں کی نافرمانی کی اور خالہ زندہ یا نانی زندہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. شوہر کے ساتھ زیادتی کی، فوت ہو گیا یا چلا گیا یا جو بھی، اس کے پیرنٹس یا اس کے کوئی بھی رشتے دار یا اس کے بچے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے انشاءاللہ وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا. میری ایک اسٹوڈینٹ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری ایک دوست ہے اور وہ پہلے مسلمان نہیں تھی, اس نے اسلام قبول کیا اور جو پچھلی اس کی زندگی تھی بہت ہی زیادہ گناہوں میں تھی, یعنی ہر قسم کے گناہ کرتی رہی ہوں. اب وہ بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہے. اب اس کی شادی ایک بہت اچھے مسلمان سے طے پائی ہے لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہے. ان کو پریشانی کس بات کی کہ اگر اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ تم ورجن نہیں ہو یا تم کیا کچھ کرتی رہی ہو تو وہ کہتی کہ میں اس کو فیس نہیں کر سکوں گی, تو مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا اس بچی کو جھوٹ بولنا چاہیے یا یہ ہے کہ اس کو بتا دینا چاہیے سب کچھ سچ سچ یا کیا کرے. لیکن بہت نادم ہے, بہت شرمندہ ہے, بہت توبہ کر رہی ہے اور بہت ہی اچھی مسلمان بن گئی ہے کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ہر ہر لحاظ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت عمدہ زندگی اب بسر کر رہی. تو میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ جس گناہ پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے اس کا خود ذکر نہیں کرنا چاہیے, جو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا اس کو خود مت کھولو. لوگوں کے سامنے گناہ کا ذکر یا اعتراف کرنا پسندیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص آفتوں سے محفوظ ہے مگر کھلم کھلا برے کام کرنے والے, اور یہ لچا پن ہے کہ رات کو کسی سے برا کام ہو جائے اور صبح اللہ نے تو اس کا عیب چھپائے رکھا لیکن اس نے کسی کو خود کہا کہ کل رات تو میں نے ایسا اور ایسا کیا. رات کو اللہ نے اس کے عیب پہ پردہ ڈالے رکھا مگر اس نے صبح ہوتے ہی اللہ کا ڈالا ہوا پردہ پاش پاش کر دیا. اسے خود سے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں, کوئی پوچھے تو اگنور کرنے کی کوشش کرو کیونکہ گناہوں کی پٹاری نہ کھلے تو بہتر ہے, جو ختم ہو گئے سو ہو گئے. اور یعنی کہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں, اس لیے کہ جھوٹ کھل جاتا ہے. اور اس میں ایک یہی آیت, اسی طرح کچھ اور آیتیں اور کچھ احادیث میں نے اسے بتائیں جو توبہ استغفار اور نئی زندگی شروع کرنے سے متعلق ہیں. اور اگر یہی آیت آپ دیکھیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اگر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا اور ایک شخص پچھلے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس پر وہ نادم ہے, شرمندہ ہے. اور کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص کسی انسان سے معافی مانگتا ہے اور وہ اس کو معاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر رحمت سے مایوس ہوگا, اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا جو بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ قسم ہے خدا کی فلاں شخص کو خدا نہیں بخشے گا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو نہیں بخشوں گا, بس میں نے بخش دیا فلاں شخص کو اور ضائع کیا تیرے عمل کو. تو بہرحال اس کے بعد وہ بہت مطمئن ہوگی, بہت خوش ہو گئی کہ الحمدللہ ایک سولوشن ہے, کیونکہ ہم بعض اوقات اپنے لیے خود مصیبتیں شروع کرتے ہیں, بہت سچے اور بہت نیک بننے کی پھر کوشش کرتے ہیں, کیونکہ انسان کی عادت ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جب کوئی گناہ کر لیتا نا انسان تو اس کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا ہے, جب خصوصاً اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, معرفت نہیں ہوتی تو گناہ بہت ہلکا نظر آتا ہے, گناہ گناہ ہی نہیں نظر آتا, انسان ایسا ڈھیٹ ہوتا ہے سوچتا ہے میں نے کیا کیا, سب لوگ کرتے ہیں میں نے کوئی روکا کیا, وہ سب کی بات کر کے اپنے گناہ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں اس پہ گر نہ پڑے, اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پہ بیٹھ گئی ہو. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس نے اس طرح کر کے مکھی کو ناک سے اڑا دیا. لیکن جس انسان کو سچے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اس کو اپنا گناہ چھوٹا نہیں نظر آتا کبھی, پھر اس کے اندر شدید ندامت اٹھتی ہے, پھر وہ سوچتا ہے کیا طریقہ اختیار کروں. پھر بعض اوقات جہالت میں, لا علمی میں ہم اپنے گناہ دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے دل کا بوجھ ہٹے, اور جب ہم بتا بیٹھتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ بوجھ اور پڑ جاتا ہے کہ اب یہ اس کو پتا چل گیا یہ پتہ نہیں اور کس کو بتا دے گا, اور وہ آگے پتہ نہیں کس کو بتا دے گا, پھر ایک اور مصیبت لے لیتے ہیں. اس لیے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو, وہ بالکل ان دوسرے لوگوں کی طرح جنہوں نے گناہ کیا نہیں. اور آئندہ کے لیے اپنے رب کا سہارا تھام لے, اس کو پکڑ لے. یہ آیت قرآن پاک کی بہت خوبصورت آیتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پورے اخلاص کے ساتھ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، وہ بھی انسان کی حسنات میں ڈال دے گا. اور کیا چاہیے؟ اصل ضرورت تو اپنے اندر سچائی لانے کی ہے. یعنی توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ گناہ کے اعتراف پر اور اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی طرف.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.